أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. ناظرین محترم, آپ سب کو نور الٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولادت کی تبریک پیش کرتے ہیں. جیسا کہ نور الٹی ٹی وی کی جانب سے امیر المومنین کی ولادت کی مناسبت سے کچھ پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں, اور انہی پروگرام میں سے ایک کڑی آج کا ہمارا بحث ہے, جس کا موضوع امیر المومنین کے بیانات سے توحید کو بیان کرنا ہے. توحید کی کیا اہمیت ہے, امیر المومنین کے کلام سے اس کو بیان کیا جائے گا, جس کے سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے کم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم اپنی سلسلے کا آغاز, اس گفتگو کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے, اور جیسا کہ ہم نے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ توحید بزبان امیر المومنین, تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اسلام میں توحید کی اہمیت کو کس قدر بیان کیا گیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. شکریہ آپ تمام دوستان کا کہ ایک فرصت مہیا ہوئی ہمارے لیے اس باسعادت موقع پر ہم توحید کو امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں جان سکیں. سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم مناسبت کے موقع پر تبریک عرض کرتا ہوں. جہاں تک سوال کی بات ہے کہ توحید کی اہمیت اسلامی تعلیمات کے روشنی میں کیا ہے, تو وہاں پر اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور اسلام کی تمام ان اصول کو دیکھیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں, دین کے جتنے بھی اصول ہیں الہیات کے مباحث کے اندر, تو توحید تمام ان اصول پر حاکم نظر آتی ہے. یعنی یوں کہیں کہ جتنے بھی اسلام کے اصول ہیں اور حتیٰ تمام کے تمام فروعات, وہ اسی توحید کے سائے میں آتے ہیں, توحید کے شعاع میں آتے ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ یہ توحید کی اصل ہی ہے کہ جو انسان کی فردی اور اجتماعی زندگی پر, یہاں تک کہ چاہے وہ سیاسی زندگی ہو, اخلاقی زندگی ہو, عبادی زندگی ہو, ان تمام پہلوؤں پر توحید ہی حاکم ہے. لہٰذا اگر توحید کی اہمیت کو ہم مختصر انداز میں جاننا چاہیں گے, تو سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف مراجعہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے توحید کی اہمیت میں ایک نقطہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ جتنے آسمانی شرائع تھیں اور وہ تمام آسمانی احکام جو خداوند متعال کی جانب سے ہمارے لیے نازل ہوتے رہے, اگر ان کا نقطۂ اشتراک دیکھا جائے تو توحید ہے. یعنی تمام انبیاء نے انسانوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے, اور جتنی بھی مختلف شرائع تھیں آسمانی, ان کا جو ایک مقصد اور ایک مشترک ہدف اور مقصد تھا وہ یہی توحید تھی. اگر ہم چند آیات کی طرف مراجعہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جہاں ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کے درمیان مبعوث کیا رسول کو کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ تم خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, پرہیز کرو. اسی طرح ایک اور آیت کے اندر یوں ارشاد ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فاعبدون, کہ ہم نے تم سے پہلے رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ کوئی پروردگار نہیں ہے سوائے میرے, فاعبدون, اور میری عبادت کرو. تو انہی دو آیات سے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا جو بنیادی ہدف اور مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے اور کس کام کی دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دیں. اور اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اے اہل کتاب, پیغمبر اکرم علیہ السلام کو ارشاد ہے کہ کہہ دو اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو مساوی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان, ان لا نعبد الا اللہ, کہ ہم عبادت نہ کریں مگر پروردگار کی, خداوند متعال. تو ان آیات کے تناظر میں, اور بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں, ایک بات جو ہمارے لیے روشن ہوتی ہے وہ یہ کہ تمام اسلامی تعلیمات کے اندر, تمام اسلامی اصول کے اندر توحید ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. کہ ان تمام اصول اور تعلیمات جو ہیں وہ اسی توحید کے سائے میں، اسی توحید کے شعاع میں آتی ہیں۔ پھر آج کے ہمارے اس موضوع کے تناسب سے اگر ہم روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور بالخصوص امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بیانات کی طرف نگاہ کرتے ہیں، تو امیر المومنین نے توحید کے سلسلے میں بہت سارے مطالب پیش کیے ہیں، بیان کیے ہیں توحید کی معنی سے لے کر اس کے آثار تک، اس کے نتائج تک، کہ یہ توحید کیا ہے اور انسان کی زندگی میں اس توحید کے کیا آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر ہم بعض روایات کی طرف اشارہ کر دیں جن سے توحید کی اہمیت امیر المومنین کے کلام سے روشن ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ امام علی علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ التوحید نصف الدین، توحید نصف دین ہے، دین کا آدھا توحید ہے، یعنی جتنی اسلام کی تعلیمات ہیں انسان کے فردی اور اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں، ان تمام میں آدھی تعلیمات جو ہیں وہ توحید سے وابستہ ہے، اس کا ایک پورا آدھا حصہ جو ہے وہ توحید سے وابستہ ہے۔ اسی طرح امام ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ اول عبادت اللہ معرفتہ، کہ ذات پروردگار کی عبادت کا جو آغاز ہے وہ اس کی معرفت ہے، واصل معرفتہ ہی توحید ہو، اور معرفت پروردگار کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ اس کی توحید ہے۔ اسی طرح نہج البلاغہ جو ایک شاہکار ہے امام علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کے سلسلے میں ان کے بیانات کا، اسی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے اندر امام نے توحید کی اہمیت کو کچھ اس طرح بیان کیا کہ اول الدین معرفتہ، امام فرماتے ہیں کہ آغاز دین کیا ہے، معرفت پروردگار ہے، وکمال معرفتہ التصدیق بہ، اور اسی پروردگار کی معرفت کا کمال کس چیز میں ہے کہ انسان تصدیق پیدا کرے ذات پروردگار کی نسبت، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، اور وہ جو تصدیق انسان نے پیدا کرنی ہے اس کا کمال کس میں ہے، توحید کے اندر ہے۔ تو یہاں ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے بیانات میں توحید کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر ایک آخری جملہ جو توحید کی اہمیت سے وابستہ ہے اور وہ بھی امیر المومنین کے بیان سے روشن ہوتا ہے، کہ جہاں پر امیر المومنین کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کی وحدانیت کی گواہی اور شہادت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ نتمسک بہا ابدم ما ابقانا، کہ ہم اسی سے متمسک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کس سے، خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی اور اسی کلمے کے ساتھ، ابدم ما ابقانا، جب تک ہم ہیں، وندخرها لاحاویل ما یلقانا، اور ہم اس کو اپنے لیے ذخیرہ قرار دیتے ہیں ان تمام واقعات کے لیے جو بہت ہی خوفناک اور ہمارے لیے واقع ہونے والے ہیں آگے، ان تمام کے لیے ہم جس چیز کو ذخیرہ بناتے ہیں وہ یہ وحدانیت ذات پروردگار ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت جو بات یہاں پر اس روایت کے اندر ہے وہ یہ کہ امام آگے چار چیزیں بیان کرتے ہیں، اور کہ اسی وحدانیت کی گواہی سے متمسک ہونے کے جو حکمتیں اور جو ادلہ ہیں وہ کیا ہیں، کیوں ہم متمسک ہیں اس وحدانیت سے، کیوں ہم متمسک ہیں کہ اس بات سے کہ ہم یہ شہادت دیں کہ ذات پروردگار ایک واحد ذات ہے، اس کی وحدانیت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ عظیمت، فإنها عظیمۃ الایمان، یہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، یہ جو وحدانیت کی شہادت ہے اور ہمارا اسی سے متمسک ہونا، امام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے استحکام کا باعث ہے۔ اور اسی طرح وفاتحۃ الاحسان، اور یہی گواہی ہے، یہی وحدانیت سے متمسک ہونا ہے کہ جو تمام نیکیوں کی، تمام اچھائیوں کی ایک جو ہے وہ یوں کہیں کہ سبب بن رہی ہوتی ہے، سرچشمہ بن رہا ہوتا ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی شہادت توحید، ان تمام احسانات اور خوبیوں کے حوالے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس جملے کی اگر ہم گہرائی کو دیکھیں کہ امام جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو گواہی ہے وحدانیت کی، کہ ہم اس سے متمسک ہیں اس لیے کہ یہ ایمان کے استحکام کا باعث ہے، اور دوسری جانب سے جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان تمام کا سرچشمہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اگر انسان کی سعادت کو دیکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی سعادت میں کردار ادا کرتی ہے، اور جو فضیلت انسان کو اپنانی چاہیے، اور جو فضائل اور اخلاق انسان کو نصیب ہونے ہیں، ان تمام کا سرچشمہ اسی توحید میں رکھا ہوا ہے، کہ اگر انسان اسی توحید سے متمسک ہے تو وہ فضائل سے متمسک ہے، وہ اپنی زندگی میں چاہے فردی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو وہ ایک سعادت سے وابستہ ہے، سعادت اس کو نصیب ہونی ہے۔ پھر جب توحید یہ کردار ادا کرتی ہے انسان کی زندگی میں کہ تمام اچھائیوں کا مرکز بنتی ہے، سبب بنتی ہے، سرچشمہ بنتی ہے اور اس کے ایمان کے استحکام کا باعث بنتی ہے، تو آگے دو اور چیزیں جو انسان کو نصیب ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے، وہ کیا ہیں؟ وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ مروات الرحمن، پھر ذات پروردگار کی رضا اور خوشنودی اس انسان کو شامل حال ہوتی ہے، وہ مدحارت الشیطان، اور شیطان اسے دور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں شیطان مکمل جو کردار ادا کرتا ہے انسان کی شکاوت کے سلسلے میں اور انسان کو جس راہ پہ لے جانا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو وہاں لے جائے کہ جہاں انسان اس بات کا قائل ہو جائے کہ خدا کا شریک ہے، یعنی انسان شرک کرنے لگے اپنی زندگی کے اندر۔ اب وہ چاہے شرک جلی ہو چاہے خفی ہو، یعنی ایک ایسا شرک ہو جو آشکار اور واضح شرک ہو، کسی اور چیز کو ذات خداوند متعال کے لیے شریک قرار دے، یا نہیں وہ شرک جلی نہ ہو خفی ہو، یعنی کچھ ایسے شرک بھی ہوتے ہیں کہ انسان جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ شرک اس کے لیے روشن نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن درواقع وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ دیکھیں انسان پر جب مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو انسان کسی اپنے معتمد شخص کے پاس جاتا ہے، دوست کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر یہ کہتا ہے کہ اب میری یہ جو مشکل حل ہونی ہے وہ تمہارے ذریعے ہی حل ہونی ہے۔ یہاں پر تمام تر راہوں کو وہ نظر انداز کر کے، اور ایک ہی راہ اس کی نظر میں ہوتی ہے، وہ اس کا اپنا رفیق، اپنا دوست، اور وہ اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب اگر میری مشکل حل ہونی ہے تو تمہارے ذریعے حل ہونی ہے، اور تم ہی ہو جو میری مشکل حل کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر در واقع گرچہ یہ انسان توحید کا اقراری ہے، معترف ہے، لیکن عملی اعتبار سے خدا کو بھلا کر تمام تر اپنی توجہ ایک اور ذات کی طرف مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ تو اس کو ہم شرک خفی سے تعبیر کرتے ہیں،
یعنی یہ بھی شرک ہے،
ایک قسم کا یہ بھی شرک ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اگر آ جائے تو بہت ساری توفیقات انسان سے سلب ہو جاتی ہیں۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ایسی راہوں پر لے آئے کہ اس کی زندگی میں شرک نظر آئے۔ اگر وہ واضح طور پر شرک نہ کر رہا ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے مخفی طور پر بھی وہ اس کے عملی زندگی کے اندر شرک جو ہے وہ نظر آئے۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید سے متمسک رہنا اور اسی کی شہادت اور گواہی سے متمسک رہنا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک طرف انسان کی زندگی سعادت مند بنتی ہے، اور دوسری جانب جب زندگی سعادت مند بنتی ہے تو اس طرف سے خدا کی خوشنودی شامل حال ہوتی ہے، وہ مدحارت الشیطان، اور شیطان اسے دور ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یوں ہم کہیں کہ ایک بہت خوبصورت مثال بعض بزرگان یہاں پر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید کو اگر اسلامی تعلیمات میں دیکھا جائے تو اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کے اندر مختلف دانے ہوتے ہیں، پھر ان دانوں میں سے ایک بہت بڑا جو ہے دانہ ہو جس کو ہم توحید سے تعبیر کریں، اور پھر چھوٹے چھوٹے دانے ہوں باقی تعلیمات اور باقی اصول اس کی نسبت چھوٹے ہوں۔ نہیں، اصلاً توحید ایک بڑے اور موٹے دانے کی مانند بھی نہیں ہے، بلکہ توحید وہ رسی ہے درواقعے جو ان تمام دانوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ توحید ہی ہے جس نے اسلام کی تمام تر فضائل کو، تمام تر خوبصورتیوں کو، تمام تر اصول کو، تمام تر فروع کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے اور اپنے شعاع میں لیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس رسی کی مانند ہے جس نے ان تمام تعلیمات کو، تمام اصول کو ایک دوسرے سے مرتبط کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی توحید جو نظری مورد میں، یعنی اگر انسان عقیدہ پیدا کر لے توحید کے سلسلے، چونکہ توحید کی دو بنیادی قسمیں، ایک عقیدہ پیدا کرنا، عقیدے کے مرحلے میں فکری اعتبار سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور دوسرا عملی میدان میں خدا کی وحدانیت کا معترف ہونا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نمایاں رکھنا۔ یہ جو توحید نظری ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ علمی توحید، عقیدتی توحید، یہ انسان کے فکر کو یعنی حسن بنا دیتی ہے، اچھا بنا دیتی ہے، اور اس طرح سے توحید عملی انسان کے عمل کو بہتر بناتی ہے۔ یہ دونوں انسان کے لیے درواقعے اس دو پر کی مانند بن جاتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ تقرب الہی کے مرحلے میں ایک راہ طے کرے، خدا تک پہنچے، اس کے نزدیک بنے۔ تو ایسے سالک کے لیے درواقع یہ توحید ہی ہے جو اس کو اس کے انسانی سعادت تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اسی طرح انہی قرآن مجید کی آیات سے اور امیر المومنین کے ان بیانات سے ہمارے لیے توحید کی اہمیت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے۔
اچھا، جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ جب مثلا کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی کام ہو تو ہم تمام راستوں کو بند سمجھتے ہوئے اور ایک شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کو منبع اور ماخذ سمجھتے ہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اولیاء الہی کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں مشکلات میں، تو کیا یہ بھی شرک خفی ہو جائے گا؟
بہت خوبصورت سوال ہے اسی بحث کے تناظر میں، میں اس کو حل کرتا چلوں اس طریقے سے کہ دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کسی غیر اللہ کی طرف یعنی خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ توجہ کرتے ہیں اس کی طرف اپنے مصائب اور آلام اور مصیبتوں کے لیے، تو آپ کی تمام تر توجہ اس پر متمرکز رہتی ہے، آپ اس وقت یعنی ذات الہی کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن اولیاء کے مرحلے میں جب ہم اولیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، آئمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے توسل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ متوجہ ہوتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ یہ جو ولی خدا ہے یہ ہماری اس مصیبت کو دور کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی جو ولایت ہے وہ ذات خداوند متعال کی ولایت کے بالکل تسلسل میں ہے، چونکہ اس کو ولایت پروردگار نے دی ہوئی ہے، اس کو یعنی وسیلہ اس پروردگار کی ذات نے بنایا ہوا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر انہی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے ان سے متوسل ہوتے ہیں، تو یہاں یہ ہمارا توسل اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ذات اس کی ولایت خداوند متعال کی ولایت کے تسلسل میں ہے، تو یہاں پر وہ اس طرح کا شرک خفی جو ہے وہ پیش نہیں آتا،
یعنی گویا یہ بھی رجوع اللہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ ولی اللہ ہیں یہ۔ اچھا، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بیانات میں توحید کی اہمیت کو، تو یہ بیان فرمائیں کہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں امیر المومنین کے بیانات توحید کے بارے میں؟
جی بالکل، جب ہم توحید کو امیر المومنین کے بیانات میں دیکھتے ہیں، بہت ساروں نے توحید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے، لیکن امیر المومنین کے بیانات اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر ہم خود امیر المومنین کے کلام کو دیکھیں، خود ان کے سخن اور بیان کو دیکھیں کہ وہ کس قدر فضیلت کا حامل ہے، تو میں فقط ایک دو جملہ یہاں پر بیان کروں گا کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں جو امیر المومنین کے کلام اور بیان کے سلسلے میں ایک خوبصورت جو ہے وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ لأن کلامہ الکلام الذی علیہ مسحۃ من العلم الالہی وفیہ ابقۃ من الکلام النبوی۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا جو سخن ہے، جو کلام ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر علم الہی کے نشانات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور امیر المومنین کا یہ جو سخن ہے، یہ ایک ایسا سخن ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے سخن اور کلام کی ہمیں خوشبو نظر آتی ہے۔ یعنی اگر ذات پروردگار کے بعد، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی برتر کلام ہے، کوئی برتر سخن ہے، بات ہے، تو امیر المومنین کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا کہ باب مدینۃ العلم جو ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے، تو وہ تمام قرآنی حقائق اسرار جو ذات پروردگار نے قلب پیغمبر گرامی اسلام پہ نازل کیے ہوئے ہیں، اور خود پیغمبر گرامی اسلام ایک شہر ہیں علم کا، تو وہاں پر اگر امیر المومنین اسی شہر کا دروازہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان اسرار کو اگر کوئی کھول سکتا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے، تو امیر المومنین کی ذات ہے۔ اب اس بات کو آپ نظر میں رکھیں، یہ تو ہمارے شیعہ مکتب کے علماء ہیں جو امیر المومنین کے سخن اور کلام کی طرف اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں پر اگر آپ ابن ابی الحدید کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے امیر المومنین کے کلام اور سخن کے لیے کہ فصاحت اور بلاغت میں کہ امام الفصحاء اور سید البلغاء ہیں، سردار ہیں، امام ہیں تمام فصحاء اور بلیغوں کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ خود امیر المومنین کے سخن اور کلام کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دون کلام الخالق وفوق کلام المخلوقین، کہ امیر المومنین امام علیہ السلام کا کلام اگر اس طراز میں دیکھا جائے تو خداوند متعال کے کلام سے تو نیچے ہے، لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں، عادی جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے کلام سے بالاتر کلام ہے امیر المومنین کا،
ابن ابی الحدید کا،
جی ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ من ہوتا علم الناس والخطابت والکتابت، امیر المومنین سے سیکھا ہے لوگوں نے خطابت اور کتابت کو۔ تو بہرحال یہ اصل امیر المومنین کے کلام اور سخن کی بات ہے۔ یہاں پر توحید کے حوالے سے جو بیانات امیر المومنین کے ملتے ہیں، بالخصوص نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں، اور بہت سارے خطبات جو امام نے توحید کے سلسلے میں بیان کیے ہیں، اور جس عمق اور گہرائی کو امام نے بیان کیا ہے، میں یہاں پر چونکہ ہم مقصود یہ ہے کہ ہم اس اہمیت کو بیان کریں کہ امیر المومنین کے کلام کس قدر اہمیت رکھتا ہے توحید کے بیان میں، تو جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک خطبہ امیر المومنین کا کافی کے اندر نقل کیا جو توحید کے سلسلے میں تھا، اسی خطبے کے ذیل میں جناب کلینی فرماتے ہیں فلو اجتمع السنۃ الجن والانس کہ اگر جمع ہو جائیں تمام جنوں اور انسانوں کی زبانیں, لیس فیہا لسان نبی, اور ان زبانوں میں نبی کی زبان نہ ہو لیکن باقی جتنے انسان ہیں ان کی زبانیں اگر جمع ہو جائیں, ان کے سخن جمع ہو جائیں, اور تمام جنوں کی زبانیں ان کا سخن اگر جمع ہو جائے, تو فرماتے ہیں کہ الا ان یتبینوا التوحید, کیوں جمع ہو جائے؟ اس بات پر کہ وہ توحید کو بیان کرنے لگے. بمثل ما اتا بہی, اور وہ لانا چاہیں اسی سخن کا مانند اور مثال جو امیر المومنین نے پیش کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بے ابی و امی ما قدروا علیہ, کہ میں قربان جاؤں, میرے ماں باپ فدا ہوں امیر المومنین پر, کہ وہ اس پر قادر نہیں ہیں. یعنی تمام انسان اور تمام جن, کہ جن انسانوں کے اندر کوئی نبی کا سخن اور لسان نہ ہو, نبی کو آپ خارج کر دیں, باقی جتنے انسان ہیں جتنے جن ہیں وہ جمع ہو جائیں, تو وہ اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے توحید کے سلسلے میں جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. ولولا ابانتہ ما علم الناس کیف یسلکون سبیل التوحید, فرماتے ہیں کہ اگر امیر المومنین ان حقائق کو بیان نہ کرتے توحید کے سلسلے میں, توحید کی گہرائی کو امیر المومنین بیان نہ کرتے, تو لوگ یعنی نہیں جان سکتے اور ان لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ کیف یسلکون سبیل التوحید, وہ توحید کی راہ کو کیسے طے کریں, توحید کے عقیدے کو کس طرح درک کریں, اس کی حقیقت کو کیسے پائیں, اصلا لوگوں کو اس بات کا علم حاصل نہ ہوتا. یہ جناب قلینی کی بات ہے. یہاں پر مولا صدرہ نے ایک جملہ اضافہ کیا ہے. مولا صدرہ فرماتے ہیں کہ
اسی خطبے کے
ذیل میں, نہیں یعنی اسی جناب قلینی کی بات پر, کہ مولا صدرہ فرماتے ہیں کہ جناب قلینی فرماتے ہیں کہ تمام انسان نبی کے علاوہ اور تمام جن جمع ہو جائیں تو اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہیں توحید کے سلسلے میں جو امیر المومنین نے بیان کیے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, حتیٰ کچھ نبی بھی اگر ساتھ ہو جائیں ان کے, یعنی جو ہمارے بزرگان نبی ہیں, بڑے نبی ہیں, العظم نبی ہیں, ان کو آپ خارج کر دیں, ٹھیک, بڑے انبیاء کو آپ خارج کر دیں, باقی انبیاء, چونکہ انبیاء کے درمیان خود مراتب پائے جاتے ہیں علمی اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی, تو ان کچھ انبیاء کو بھی حتیٰ ساتھ کر دیں, تب بھی وہ امیر المومنین جیسا کلام اور بیان پیش نہیں کر سکتے توحید کے حوالے سے. اور اس کی وجہ وہی حدیث پیغمبر گرامی اسلام بھی ہے, اور جو مکتب تشیع کا نظریہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ذات انبیاء پر پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ فضیلت رکھتی ہے, چونکہ نفس نبی ہیں, اور پھر وہ در ہیں شہر علم کا, جسے خود پیغمبر گرامی اسلام نے کہا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان اسرار کو یہ ذات ہی بیان کر سکتی ہے. اچھا, اسی یہ تو جناب قلینی اور مولا صدرہ تھے. پھر دوبارہ ہم جاتے ہیں ابن ابی الحدید کے کلام کی طرف. وہ عجیب بات کرتے ہیں. ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ توحید کے سلسلے میں امیر المومنین نے جو کچھ بیان کیا ہے, ان کے زمانے میں دیگر جتنے بزرگان تھے ان کے تصور تک وہ باتیں نہیں جاتی تھیں. اگر وہ تصور بھی کرتے اس طرح کے حقائق اور توحید کی ان گہرائیوں کا, تو وہ بیان کرتے, اور انہوں نے بیان نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ میری نزدیک امیر المومنین کی ایک بہت بڑی فضیلت اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ کس قدر ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ توحید کے بارے میں وہ حقائق بیان کر رہے ہیں کہ جو دوسروں نے بیان نہیں کیے اور بیان نہیں کر سکتے. تو انہی بزرگان کے ان کلمات سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ توحید کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام کے بیانات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں.
اچھا, یہ تو امیر المومنین کے بیانات آپ توحید کے اعتبار سے بیان کر رہے تھے, خود امیر المومنین کے کلام سے توحید کی معنی کو کس طرح بیان کیا گیا ہے, توحید کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے؟
اسی سوال کے جواب میں اگر ہم امام علی علیہ السلام کے بیانات کو دیکھیں تو تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جتنے ذرائف امام نے توحید کے حوالے سے مختلف خطبات میں اور مختلف بیانات میں بیان کیے ہیں اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. لیکن ایک دو جملوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے, اور توحید کی جو ایک معنی امیر المومنین فرما رہے ہیں ہم اس کو یہاں پر بیان کریں گے. دیکھیں, اگر ہم توحید کی اقسام کو دیکھتے ہیں کلی طور پر علم کلام کے اندر, تو دو بنیادی قسمیں ہمیں توحید کی نظر آتی ہیں. ایک توحید علمی ہے, جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا, نظری جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک توحید عملی ہے. توحید علمی کے اندر, نظری کے اندر دوبارہ تین ایک بہت بڑی قسمیں سامنے آتی ہیں ہمارے لیے. ایک توحید ذاتی ہے کہ ذات پروردگار کی وحدانیت, اور توحید صفاتی ہے صفات کے مرحلے میں ذات پروردگار کی وحدانیت, اور اس طرح پھر توحید افعالی ہے. فعل اور افعال کے مرحلے میں ذات پروردگار کی وحدانیت کا عقیدہ۔ یہ عقیدتی مراحل میں، فکری مراحل میں توحید کی تین بنیادی قسمیں ہیں، اور پھر توحید عملی ان کے مقابلے میں توحید عملی ہے، جہاں پر توحید عبادی وغیرہ مد نظر ہوتی ہے، کہ جہاں پر انسان عملی طور پہ اگر کسی کی عبادت کرنا چاہے تو وہاں پر فقط ذات پروردگار کی ہی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ یہ توحید توحید عملی کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اگر ہم توحید ذاتی کو فقط تھوڑا بہت دیکھیں امیر المومنین کے بیانات کی روشنی میں، تو آپ دیکھیں کہ جنگ جمل کے دوران ایک صحرا نشین شخص جو ہے وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچتا ہے اور سوال کرتا ہے امیر المومنین سے کہ کیا خداوند متعال واحد ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، امام کے جو اصحاب تھے، جو ساتھی تھے، وہ اس پر ہجوم آور ہوتے ہیں کہ کس موقعیت میں، کس ماحول میں آپ کیا کچھ پوچھ رہے ہیں امام سے، دیکھ نہیں رہے امام کس موقعیت میں ہے اور کس جنگ کی پریشانی کے اس مورد میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف جنگ کا ماحول ہے، کچھ اقدامات کرنے امام نے، اس کے حوالے سے امام متوجہ ہیں اور مصروف ہیں، اور آپ وہاں پر سوال کر رہے ہیں توحید کے حوالے سے،
ظاہراً موقع تو سوال بھی نہیں ہے۔
جی بالکل۔ تو وہاں پر ایک خوبصورت بات جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دعوہ فإن الذی یریدہ الاعرابی هو الذی نریدہ من القوم، چھوڑ دیں اس کو آپ، یہ جو کچھ پوچھ رہا ہے نا، یہی تو وہ بات ہے جو ہم اس اپنے مقابل لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے جس بات کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، جو ان سے ہم بات چاہتے ہیں، یہ وہی تو ہے جو یہ پوچھ رہا ہے۔ ہم کس لیے جنگ کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، کس بات پر ہمارا ان کے ساتھ یہ جھگڑا ہے، وہ یہی تو ہے جو چیز ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو ان سے ہم چاہتے ہیں، وہ توحید ہی تو ہے۔ تو وہاں پر پھر امام علیہ السلام نے کچھ زاویے جو ہیں وہ اس توحید کے روشن کیے ہیں اس عربی کے لیے، اور جو اسی توحید ذاتی کی طرف ناظر ہیں۔ دیکھیں، علم کلام کے اندر ہم جب توحید ذاتی کی معنی کرتے ہیں، امیر المومنین کے انہی بیانات سے ہی ہمارے لیے وہ معنی روشن ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، چار واحد کی چار معنی ہیں، اس عربی کو امام کہتے ہیں، دو معنی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، لیکن جو درست ہیں خدا و متعال کے بارے میں، جب آپ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، تو دو معنی درست ہیں ذات پروردگار کے لیے۔ میں ان دو درست معنی کی طرف اشارہ کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا و متعال واحد ہے، ہوا واحد لیس لہ فی الاشیاء شبہن، اگر آپ واحد کہتے ہیں اور پھر یہ مراد لیتے ہیں کہ موجودات کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ درست معنی ہے۔ اچھا، یہ کون سی معنی ہے؟ علم کلام کی اصطلاح میں اگر ہم تھوڑا علمی اعتبار سے اس کو دیکھیں، تو ہم اس کو توحید واحدی سے تعبیر کرتے ہیں، کہ توحید واحد، توحید ذاتی کے مرحلے میں توحید واحدی، یعنی ذات پروردگار کی وحدانیت میں ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ موجودات کے اندر اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دوسری معنی، انہ عز و جل احدی المعنی، پھر جب آپ کہتے ہیں کہ خدا نے متعال واحد ہے، اور آپ مراد اس واحد سے یہ معنی لیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی حقیقت میں وحدانیت رکھتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ توحید ذاتی کا جو دوسرا مرحلہ درست ہے ذات پروردگار کے حوالے سے، وہ یہ کہ یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس طرح موجودات کے اندر دوسرا کوئی موجود اس کی مثال نہیں بنتا، اس کا شریک نہیں بنتا، اس کی شبیہ نہیں بنتا، تو دوسرے مرحلے میں وہ اپنی ذات میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب شدہ ہو، اپنی ذات میں وہ کسی اجزاء سے ترکیب یافتہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی تقسیم آپ ذہن میں رکھیں، ایک چیز کی آپ جس طرح سے بھی تقسیم کرنا چاہیں، خارجی اجزاء کی طرف آپ اس کی تقسیم کرنا چاہیں، یا ایک چیز کی آپ عقلی اور اپنے خیال اور گمان اور وہم میں تقسیم کرنا چاہیں، کسی بھی اعتبار سے ذات پروردگار اپنی ذات میں اس طرح کی تقسیم سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہ وہ توحید ذاتی کی معنی ہے جس کو ہم علم کلام کے اندر توحید احدی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بس توحید ذاتی کی یہ دو معنی ہیں، اور یہ دونوں معنی ہمیں امیر المومنین کے بیان سے روشن ہوتی ہیں کہ توحید ذاتی یعنی یہ کہ ذات پروردگار کا کوئی شبیہ نہیں ہے، ذات پروردگار اپنے اس وجود کے اندر کسی نوعیت کے اجزاء سے مرکب نہیں ہے، نہ وہ اجزاء خارجی، نہ وہمی، نہ عقلی، اور نہ کسی انسان کے گمان میں کوئی اجزاء آتے ہوں، کسی بھی تقسیم سے وہ کیا ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اچھا، یہاں پر اسی توحید ذاتی کی طرف جو امیر المومنین کا وہ جملہ جس کو ہم نے پہلے کچھ اشارہ بھی کیا تھا، فقط اس جملے کو، بعض جملات کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اور ترجمے کی حد تک گزر جاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ روشن ہو جائے کہ نہج البلاغہ کس قدر جو ہے توحید کی ظرافت رکھتی ہے، توحید کے حوالے سے کس گہرائی کو بیان کر رہی ہے، اور وہ خود تفصیل میں جا کر نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں. وہی پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا جس میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، آغاز دین کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے. وہ کمال معرفت ہی تصدیق بھی، اور کمال معرفت پروردگار کیا ہے؟ تصدیق ہے ذات پروردگار کی. وہ کمال تصدیق بھی توحید ہو، اور تصدیق کے پروردگار کا کمال کس میں ہے؟ اسی کی توحید میں ہے. تو یہاں پر پروردگار کی معرفت اور اسی معرفت کی تصدیق، تقریباً یہ شارحین اکثر لکھتے ہیں کہ یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھی ہیں، لہٰذا اگر انسان اپنی فطرت کی طرف مراجعہ کرے گا تو وہ یہ عقیدہ پیدا کر لے گا کہ اس عالم کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. لیکن آگے جو ہے وہ توحید کمال ہے اس معرفت کا، اس تصدیق کا. پھر توحید کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ وہ کمال و توحید ہی الاخلاص لہ. کمال توحید کس بات میں ہے؟ کہ انسان کب جو ہے وہ موحد کہلا سکتا ہے؟ جب وہ اس عقیدے کے اندر خالص پن عقیدہ پیدا کرے، یعنی اس کی تمام تر توجہ ذات الہی کی طرف مرکوز ہو جائے، ہر پہلو میں، فردی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کسی بھی اعتبار سے خداوند متعال کے نسبت اس کی اس توحید کے عقیدے میں اخلاص کامل آ جائے. پھر خود امام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کمال توحید اخلاص کے اندر ہے، یہ اخلاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ. کمال اخلاص یہ ہے کہ ہر اس صفت کو ذات الہی سے نفی کی جائے، دور کیا جائے کہ جو صفت زائد ہے اس کی ذات پر. اب دیکھیں ہم توحید ذاتی کی معنی کی نا، کہ توحید ذاتی کی ایک معنی کیا تھی؟ توحید احادی، یعنی ذات پروردگار اپنی حقیقت کے اندر ترکیب نہیں رکھتا، مختلف اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے. یہ امام کا جملہ اس کی طرف ناظر ہے. امام کہتے ہیں کہ صفات جو زائد ہوں ذات پر اس کو نفی کریں. میں زیادہ وضاحت نہیں دوں گا، خود امام کے جملات کی تلاوت کروں گا. دیکھیں خود آگے امام فرماتے ہیں کیوں؟ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف. ہر اس طرح کی صفت خود گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے. موصوف اور چیز ہے، صفت اور چیز ہے. وشہادت کل موصوف انہا غیر صفہ. خود موصوف گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور ذات ہے، اور وہ جو اس کی صفت زائد بر ذات ہے وہ کچھ اور چیز ہے. یہ اس طرح جیسے آپ دیکھیں انسانوں کے اندر، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص عالم ہے، ایک عرصہ عالم نہیں تھا، اب وہ عالم ہے، بس اس کی ذات کچھ اور ہے، اس کی صفت کچھ اور ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایسی صفات جو ذات سے الگ ہوں وہ خدا نے متعال سے کیا کریں؟ نفی کریں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ. اگر آپ نے ایسی کسی صفت سے خدا کو موصوف کر دیا تو آپ نے گویا اس وصف کو ذات الہی کا قرین بنا دیا. چونکہ ذات الگ ہے، صفت الگ ہے، اب اگر ایسی صفت ذات الہی کے لیے بیان ہوگی تو یہاں پر دو چیزیں آ جائیں گی، دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے سے جدا ہیں. آپ نے اس موجود کو خدا فرض کر لیا کہ جو درواقع ذات رکھتا ہے اور ایک الگ سے صفت رکھتا ہے. یہاں دو چیزیں سامنے آ جائیں گی. ومن قرنا فقط فنا ہو، اور جس نے ذات الہی کے لیے قرین بنایا اس نے اس کو دو بنا دیا. دو بنا دیا یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ذات الہی اپنے حقیقت اور ذات کے اندر پھر وہ ایک ذات نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے، وحدانیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ وہ مرکب بن جاتا ہے دو چیزوں کا، اور یہی چیز اس کی محدودیت کا باعث بنتی ہے. اور جہاں ایک موجود محدود ہو جائے وہ ذات پروردگار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آپ نے کسی اور چیز کو اس کا قرین بنا دیا، یعنی اس کو آپ نے محدود کر دیا، جبکہ وہ ذات کیسی ذات ہے؟ لامحدود ہے. جب لامحدود ہے اور حد نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتا کہ کوئی اور چیز آ کر اسے کیا بنے؟ قرین بنے، اس کے ردیف میں آ کر ٹھہر جائے اور یوں وہ محدود بن جائے. تو لہٰذا یہ امیر المومن کے بیانات جو ہیں ہمارے لیے اس بات کو روشن کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ توحید یعنی ذات پروردگار کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، تو مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنی ذات میں بھی ترکیب نہیں رکھتا، واحد ہے اور جتنی صفات کمالی اس کے لیے ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں. اسی طرح موجودات کے اندر اس کا کوئی شبیہ اور کوئی اس کا مثال بھی نہیں ہوتا. تو اب آپ اندازہ کریں وہ لوگ کہ جو خداوند متعال کے حوالے سے وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور خود کو موحد کہتے ہیں, اور دوسری جانب سے خدا کی جسمانیت کی بات بھی کرتے ہیں اور خداوند متعال کو ان بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ فرض کرتے ہیں جو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین جس نگاہ سے توحید کو بیان کر رہے ہیں کیا اس طرح کے لوگوں کو ہم ایک موحد کے عنوان سے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. تو وہابیت اور دوسرے بعض مکاتب جو توحید کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ ذات الہی کے لیے جسمانیت کے قائل ہو جاتے ہیں, وہ محدودیت کے قائل ہو جاتے ہیں, جبکہ خدا کی وحدانیت ایک ایسی وحدانیت ہے جہاں کوئی محدودیت جو ہے وجود نہیں پاتی.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ, نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے توحید کو امیر المومنین کے بیانات کی روشنی میں بیان فرمایا, اور یہ بیان فرمایا کہ بشریت کا نقطۂ اشتراک جو ہے وہ توحید ہے اور دین کا آغاز جو ہے وہ توحید ہے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے توحید کو امیر المومنین کے بیانات سے بیان فرمایا, اور اگر خلاصہ کیا جائے, خلاصتاً اس تمام گفتگو کو بیان کیا جائے, تو جس طرح بزرگوار نے بیان فرمایا کہ ہر پہلو میں ایک انسان کو یا ایک جن کو, یعنی تمام مخلوقات کو ہر پہلو میں موحد ہونا چاہیے, کامیابی اسی میں ہے. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.